আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدشن کے ناظرین پروگرام حکم خدا بزبان مصطفیٰ میں ہم حاضر ہیں اور وہ آیات مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے قل کہہ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ارشاد فرمایا اور وہ حکم کا مخاطب کبھی کفار ہوتے ہیں کبھی مشرکین اور کبھی لوگوں کو عام طور پر وہ حکم ہے اور بعض اوقات کچھ سوالات کیے جاتے تھے اور ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں جواب ارشاد فرمانا ہوتا وہ اللہ نازل فرماتا۔ یہ بھی ایک محبت والا انداز ہے اللہ کا اپنے پیارے نبی سے کہ سوال لوگ حضور علیہ السلام سے کرتے، جواب اللہ ارشاد فرماتا۔ وہ لوگ آ کے کہتے یسألونک، اللہ فرماتا ہے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ انہیں یہ جواب ارشاد فرمائیں، آپ ان سے یہ کہیے۔ اسی کے متعلق ایک آیت مبارکہ، اس کا آج ہم درس سنیں گے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی رب اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، ارشاد فرمایا لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ انہیں ارشاد فرمائیں کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی اعتبار سے نفع ہیں، منافع ہیں، لوگوں کے لیے منافع ہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ واثمهما اکبر من نفعهما، اور ان دونوں کا گناہ، ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یعنی بظاہر کوئی دنیاوی اعتبار سے نفع ہو سکتا ہے، نفع ہوتا ہے، لیکن فرمایا گناہ کی طرف دیکھو، گناہ اس نفع سے بہت بڑا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، مَاذَا يُنفِقُونَ، کیا وہ خرچ کریں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں ارشاد فرمائیں قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے ارشاد فرمائیں کیا کہ جو زائد بچے، جو زائد بچے وہ آپ خرچ کرو۔ اب آگے ارشاد فرمایا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ سے پوچھتے ہیں، کس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان سے اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر ان سے خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور فرمایا اور اللہ بگاڑنے والے کو سوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے. اور فرمایا ولو شاء اللہ لاعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. مدرسین کے ناظرین، یہاں لوگوں نے کچھ سوالات نبی کریم علیہ السلام سے کیے، شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوے سے متعلق انہیں جو اللہ نے قرآن میں آیت میں حکم فرمایا کہ اے محبوب ان سے فرماؤ کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کے، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ نفع ہیں، منافع مل جاتے ہیں، دنیاوی نفع مل جاتے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع پر بہت بڑا ہے. کہتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر رہتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن گناہ لکھا رہتا ہے. نیکی کی مشقت تھوڑی دیر رہتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، لیکن نیکی کا ثواب ہمیشہ لکھا رہتا ہے. تو لذت کے لیے، لذت کے حصول کے لیے گناہ نہ کرو، لذت کے حصول کے لیے گناہ نہ کرو، اور نیکی کی مشقت کی وجہ سے نیکی ترک نہ کرو. نیکی کرتے رہو، یہ مشقت چلی جائے گی، اور لذت کے حصول کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ لذت چلی جائے گی، گناہ لکھا رہے گا، اور اللہ پھر اس کا حساب لے گا. اگر سچی توبہ نہ کی، ایسی توفیق نہ ملی، تو ان گناہوں کے وبال بہت بڑے بڑے اور عذاب بہت بڑے بڑے. جوے اور شراب دونوں کو بہت بڑے گناہ کا وجہ، جوا اور شراب، شراب وہ کہ جو عقل کو زائل کر دیتا ہے، اچھے بھلے آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے، اس کے اندر غیرت، اس کے اندر ماں بیٹی کا احترام، اس کے اندر دوسروں کی عزت کا تحفظ، دوسرے کے مال کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں اس کے اندر بچتا رہتا. وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے، لوگوں کے مکانوں کو، دکانوں کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، ماں بہن کے لوگوں کو گالیاں دینا، اپنے گھر میں آ کر طرح طرح کے نقصانات کرنا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نشے کی حالت میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں نشہ تھا. ارے نشہ تھا تو یہ نشہ کوئی زبردستی آپ کو تھوڑی کسی نے کرایا، آپ نے خود ہی نشہ کیا، خود ہی شراب پی، خود ہی آپ نے طرح طرح کے نشوں سے اپنے آپ کو مست بنا لیا، نشہ ہی بنا لیا. اب جو طلاق واقع کی ہے تو وہ شریعت تھوڑی رہے گی کہ شراب کی حالت میں اس نے طلاق دی، تو طلاق نہیں ہو، طلاقیں ہوتی ہیں. پھر یہ عذر بہانہ نہیں چلتا کہ میں شراب کے نشے میں تھا بھائی اس لیے اب طلاق. نہ 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 نہ، طلاقیں دی ہیں، طلاقیں ہو گئیں. یہ شیشہ ہے نا میرے سامنے ناظرین، یہ شیشہ ہے، اور یہ مثال کے طور پہ پتھر اگر ہم لے لیں، جیسے گملا ہے بہت چھوٹا سا اور ہلکا سا، یہ شیشہ ہے، اس پر اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا. اچھا کسی کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور پھر گرے تو شیشہ کیا یہ خیال کرے گا کہ یہ غلطی سے چھوٹ گیا؟ شیشہ خیال کرے گا نہیں. یہ غصے کی وجہ سے کوئی پتھر شیشے پہ گر جائے، کیا شیشہ یہ کہے گا نہیں غصے کی وجہ سے گرا ہوں اس لیے نہیں ٹوٹنا؟ نہیں، ٹوٹ جائے گا. تو جس طریقے سے जिस तरीके से शीशे के ऊपर पत्थर मारा जाए या पत्थर हाथ से छूट जाए, सारी सूरतों में वो शीशा टूट जाएगा। तो निकाह का रिश्ता भी ये शीशे की मानिंद है। तलाक का वार अगरचे गुस्से में किया जाए, शराब के नशे में किया जाए, इस रिश्ते में जरूर धड़ार पैदा होगी और ये रिश्ता टूटेगा। तो इसलिए इन वहमों में नहीं पड़ना चाहिए कि नशे की हालत में थे तो इसलिए तलाके ना हो। नहीं, नशे की हालत में भी तलाक दी, तलाक तो होगी, गुस्से में दी तो तलाक तो होगी, और तलाक दी गुस्से में जाती, प्यार में कोई नहीं देता। तो शरीयत ने शराब को हराम करार दिया है, इस वजह से ये अकल को जायल करता है, आदमी कई उल्टे काम करता है। नबी पाक अलैहि सलाम ने शराब को गुनाहों की असल करार दिया है, रास करार दिया है, उम्मुल खबाइस इसे करार दिया है। शराब को, शराब बनाने वाले, बेचने वाले, नचोड़ने वाले, जिसके लिए बेची जा रही, जिसके लिए खरीदी जा रही, शराब को जो उठाने वाला है, शराब को ले जाने वाला है, जिसके लिए ले जाई जा रही है, ये 10 तरह के आदमी हैं जिन पर लानत फरमाई गई, 10 तरह के आदमी। तो शराब हराम, शराब हराम। मुसलमानों, आज हमारी कैफियत किस तरफ हो रही है? हमारे गली मोहल्लों में इस तरह की शराब खाने खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, मुसलमानों की बस्तियों में, और मुसलमानों के बच्चे बच्चे नाउज बिल्ला मिन जालिक बुरी सोहबतों की वजह से इस शराब की तरफ जा रहे होते, बुरी सोहबतों की। तो मदरसन के नाज़रीन, जहां शराब के इतने नुकसान आते हैं, वहीं साथ ये भी है कि शराब पीने वाला वो इबादत से महरूम रहता है, इबादत से फिर इस तरह महरूम रहता है, और उसे लज्जत भी इबादत की नहीं मिलती, जहनी तौर पर भी कई तरह के फुतूर उसकी अकल में छा जाते हैं। तो इस नहुसत से अपने आप को जरूर बचाना है, अपने बच्चों को। इस आयत मुबारका में जुवे के बारे में भी कहा गया कि ये जुवा ये भी कबीरा गुनाहों में से, और जुए के बारे में जिन लोगों ने सवाल किया, तो जुआ क्यों क्यों जिसकी इतनी मजम्मत की गई है, उसके भी कई नुकसान आते हैं। जुए की वजह से आदमी बसा औकात अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर लेता है, क्योंकि या जुए के अंदर माल या हारेगा या वो जीतेगा, या दूसरे का माल अपनी तरफ नाहक आएगा या अपना हरा देगा, अपना उसकी तरफ चला जाएगा। और जुए की वजह से आपस में दुश्मनियां पैदा होती, जी जुए की वजह से दुश्मनियां पैदा होती मुआशरे के अंदर, वो सट्टेबाज जुआबाज के तौर पर वो मशहूर होता है, इज्जतें नीलाम होती है, घर वालों की इज्जत खाक में मिल जाती है। जुवे को शरीयत ने इसलिए हराम करार दिया है, और इसके पीछे कई तरह की मुआशरती बुराइयां जिनकी वजह से जुवे पर रोकथाम लगाई। आज हर आदमी चाहता है कोई ना कोई ऐसी पर्ची निकल आए कि बस रातों रात मैं बहुत अमीर कबीर बन जाऊं, बहुत अमीर कबीर बन जाऊं, और ऐसे लोग फिर जुवे के अंदर हारते हारते अपनी जमा पूंजी भी हार जाते, बसा औकात मकान बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, और मैं किस तरह इस चीज को बयान करूं कि बाज औकात लोग अपनी बीवियां जुए में हार जाते हैं, ये मुआशरे में इस तरह के। तो जुआ ये भी कबीरा गुनाहों में से है। एक रिवायत में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह ताला को जाफर तैयार की 4 खसलतें पसंद हैं, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، وہ کون سی خصلتیں عادتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرام بعد میں ہوئی ہے، پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اور کئی ایسے صحابہ اکرام تھے کہ فطرتن شراب سے نفرت تھی انہیں، جب حلال تھی نا اس وقت بھی وہ نہیں پیتے تھے، شراب شروع میں حرام نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ۔ پہلے حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو کئی صحابہ نے اس وقت، ابھی حرمت واضح طور پر نازل نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ اس کی وجہ سے ہمیں نماز سے روک دیا گیا تو ہم اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، جب شریعت اجازت دیتی اس وقت نماز پڑھنے کی، تو شراب کی وجہ سے آدمی نماز کے قریب ہی نہ جائے، نماز نہ پڑھ سکے، تو انہوں نے چھوڑ دیا، بھی ہم نہیں پیتے۔ اچھا، پھر آگے جا کر اس کی اور حرمت نازل ہو جاتی ہے، پھر جب واضح طور پر اس کا حکم آ گیا اور اسے نجس قرار دیا گیا اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، حکم آیا نا جب یہ، اس میں شراب بھی جوے بھی، ان سب کی حرمتیں جب آئیں، اس میں لوگ پانسے ایک طرح کے وہ ڈالتے تھے اور اس کے ذریعے سے ناحق مال لیتے تھے، ان سب کی حرمت آئی کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، تم اس سے بچو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی کو کہا لے کے جاؤ آیت، گلیوں میں سناؤ، لوگوں کو اعلان کرو اللہ کا حکم ہو گیا، فاجتنبو، بچو اس سے۔ تو کہہ رہے جب اللہ کا حکم یہ سنایا گیا نا، کہا جس بھی مسلمان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جب کان میں آواز آئی کہ شراب کی حرمت آ گئی، وہ پیالہ وہیں پٹک دیتا، گھونٹ منہ میں لے لیا تھا اس نے کلی کر دی، مٹکوں میں شراب تھی گلیوں میں بہا دی۔ کیوں بہائی گلیوں میں؟ کہ پہلے حکم حرام نہیں تھا، اب حرام ہو گیا، یعنی اپنی محبوب چیز بھی انہوں نے جب حرام ہوئی تو پھر گلیوں میں بہا دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے کہ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی خواہشات اس سب کو جو ہے وہ آدمی پیچھے چھوڑ دے، اور آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بنتا جب تک اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کر دیتا، ان کی اتباع کے تابع نہیں کر دیتا اپنی خواہشات کو، اس وقت تک وہ کامل مومن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے انداز۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا میری عقل تیز ہو، اچھی عقل ہو۔ جب اچھی عقل ہوتی ہے آدمی سوچتا بھی اچھا ہے، یاد بھی رہتا ہے، عقل سلامت بھی رہتی ہے، اچھا پڑھیں گے، اچھا دیکھیں گے، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا، برا سوچیں گے، برا دیکھیں گے، عقل کے اندر کمی واقع ہوتی رہتی۔ آپ نہیں دیکھتے کئی بوڑھے بوڑھے علماء اتنی عمر تک پہنچ گئے، اگر ہم اپنے گھر کے عام بعض بزرگوں کو دیکھیں، بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھیں، تو بعض اوقات انہیں اپنے حافظے پر، اپنی ان چیزوں پر کچھ بھی نہیں، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی چیزیں کیا ہیں، لیکن علماء کے بارے میں کہ اتنے زوف میں چلے جاتے ہیں، ان کو کتابوں کے حوالے پتہ ہوتے ہیں، حدیثیں پتہ، قرآن کی آیتیں پتہ، بالکل درست درست سنا دیتے ہیں، مسائل بتا دیتے ہیں، یعنی ان کی عقل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو، آپ بڑے علماء دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ، آپ انہیں مدنی چینل پر دیکھتے ہیں قربان جائیں. عمر دیکھیے، بزرگی دیکھیے، لیکن اس کے باوجود تین تین چار چار گھنٹے مسلسل براہ راست بیٹھنا اور ان سوالوں کے جوابات دینا. کون سا سوال کب ہے، کیا ہے، یہ کوئی ایسا سلیکٹ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ پروگرام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، براہ راست آتے ہیں ان کے جوابات دینے. چار چار گھنٹے نشستوں کو چلانا. اچھا پھر ابھی لاک ڈاؤن ہے، ورنہ عام طور پر آفر مدنی مذاکرہ، پھر مشورے، یہ ایک طویل نشستیں رہتی ہیں. اللہ نے عقل میں کتنی برکتیں عطا فرمائی. جب آدمی اللہ کے کام کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی جو مدد فرماتا ہے، اور ذہنی طور پر، عقلی طور پر بھی اللہ اس کے عقل میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے، حافظے میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم بزرگوں کی ان برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے، ان کی غلامی اور ان سے سیکھنے کا ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے. تو پہلی بات حضرت جعفر طیار نے یہ بیان فرمائی. دوسری خصلت کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا. کبھی غیر اللہ کو، اللہ کے سوا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ایسوں کو جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، مجسمے بناتے تھے، میں نے پوجا نہیں کی، ان کی پوجا نہیں کی. اچھا تیسری خصلت کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی، برائی بدکاری نہیں کی، کیونکہ میں اسے بے غیرتی سمجھتا تھا. اور چوتھی خصلت کہتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اسے کمینہ پن خیال کرتا تھا. یہ وہ چار خصلتیں ہیں کہ جبریل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہیں، بڑی پسند ہیں. سن لینا بیان کرنا آسان ہے، عمل مشکل، لیکن کوشش کرے تو سب چیزیں آسان ہو جاتی. اللہ فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب ہماری طرف کوئی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جب اس کے لیے راستے کھلتے ہیں، اللہ آسانیاں فرما دیتا ہے. بس اوقات ہم اپنے گمان میں کہتے ہیں اس کے علاوہ اب کوئی آسرا نہیں ہے، بس یہ اب کرنا ہی پڑے گا. نہیں نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب. جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. پوچھا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی بڑی یہ برائیاں ہیں، شراب کی برائی اور جوئے کی برائی. آج کل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بعض اوقات جوئے کا عنصر موجود ہوتا ہے. لگاؤ بھائی، ادھر پیسہ لگاؤ یا آئے گا یا جائے گا. موبائل جس نے لوگوں کو طرح طرح کے ایسے کہ میسجز کے ایسے آفریں کرا دیے کہ بس اس پر میسج کرو، تمہارے 10 روپے جائیں گے، یا تمہیں 100 آئے گا یا تمہارے بھی 10 روپے گئے. لوگ سمجھے چلو 10 روپے ہی جا رہے ہیں، ارے 10 تمہارے یہ جوئے کی مد میں جا رہے ہیں. کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ کیوں ایسی آفریں لیتے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسے عمل کہ جو پہلے بڑے بڑے لوگ یا کوئی جوئے بازی کرتے تھے، آج وہ ہر آدمی جو موبائل پکڑا ہوا ہے وہ چیزیں کر لیتا ہے. اتنے پیسے فلاں اکاؤنٹ میں رکھو، تمہیں اتنے منٹ فری ملتے رہیں گے، یہ سود کے اندر مبتلا ہو گیا. یعنی غریب بھی پہلے جو بچتا تھا وہ اب مبتلا ہے. اتنے پیسوں کا میسج کر دو انعام نکل آ گیا تمہیں مل جائیں گے ورنہ تمہارے پیسے گئے, یہ جوئے میں مبتلا ہو گیا. پرچیاں لیتے ہیں تو یہی تو ہے جوئے باز سٹے باز, وہ پھر اپنی جائیدادوں کو اپنی گاڑیوں کو اپنی موبائلوں کو چیزوں کو نیلام کرتے ہیں اور بیچتے ہیں, ان کو جوئے کی قیمت ادا کرنی ہوتی. بالآخر کئی ایسے خود کشیاں کر لیتے ہیں, معاذ اللہ خود کشیاں کر لیتے. تو مدنی چین کے ناظرین یہ دو چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں, یہ بہت بڑے گناہ ہیں. تو مدنی چین کے ناظرین جوا یعنی ایسا کھیل کہ جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو. جوا یہ سمجھیے گا, بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں صرف انعام از انعام, اپنا مال نہیں جائے گا. مثال کے طور پہ کئی چیزیں ہیں کہ جس میں ایک انعام ہے, آپ کی طرف سے کوئی مال کا نقصان نہیں ہے, لیکن بعد میں جا کے کہ لاٹری کے نام پر ہو, میچز کے نام, مختلف میچ ہوتے ہیں اس میں اور ان کی بالوں پر جوئے لگتے ہیں کہ پہلی بال, دوسری بال, تیسری بال, اس کے اوپر جوئے لگتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں لوگ, آپس میں شرطیں لگا لیتے ہیں, میں نے یہ کیا اچھا تم اور تم, اگر تم ہار گئے تو تمہیں کھانا کھلانا ہے ورنہ میں کھانا کھلاؤں گا. یہ بعض ایسی شرطیں جس طرف ہماری توجہ نہیں, لیکن ہم جوئے کے اندر مبتلا ہیں, ہم جوئے میں جا رہے ہوتے. تو اس طرح کی کئی ایسی چیزیں, مختصر یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارا مال خطرے میں ہو, چاہے 5 روپے ہوں یا 500 روپے ہوں, ہمیں کچھ مال آنے کی امید ہو اور پھر نہیں آیا وہ مال, ہمیں کسی کا مال اپنی طرف کھینچنا تھا یا اپنا اس کی طرف بھیج دیا, یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے, اس کی شرن اجازت نہیں. تو یہ کسی طرح کی بھی, یہ اس طرح کی جو بھی صورتیں مارکیٹ میں کئی طرح کی شکلیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جوا پایا جاتا ہے, تو ہمیں اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ جوا تو ہے حرام, شراب کے حوالے سے بھی آپ نے ایک بات کہی, میں نے کہا وہ آپ سے عرض کر دوں, کتنی قربان جائیں, کیسی ان کی گفتگو تھی. فرما رہے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ ایک منارہ بن جائے اور میں اس پر اذان نہیں کہوں گا, یعنی ایک قطرہ کنویں میں اور کنویں پر منارہ بنے اور اذان کی جگہ بنے, میں اس پہ اذان نہیں کہوں گا کیونکہ اس جگہ شراب کا قطرہ گرا ہے. اچھا دوسری بات کہتے ہیں, اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر وہ خشک ہو جائے, وہاں سے گھاس پیدا ہو جائے, چارہ اگائے, گھاس اگائے, کہتے ہیں کہ میں اپنے جانوروں کو وہاں نہیں چراؤں گا, میں اپنے جانوروں کو وہاں نہیں چراؤں گا. یہ ہے شراب کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا, سلاف کا, صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ انداز, یہ طریقہ کار. تو مدنی چین کے ناظرین قرآن پاک سے آج ہم نے یہ دو چیزیں یہاں پر سیکھیں, سمجھیں کہ جوا بھی حرام ہے اور شراب یہ بھی حرام ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. شراب کا ایک ایک قطرہ یہ حرام اور نجس ہے, یہ نجس ہے, اور جس طرح پیشاب ناپاک ہے اس طرح شراب بھی وہ اسی طریقے سے ناپاک ہے. اگر کوئی ان برائیوں میں ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, جوئے کا مال کسی سے جیتا ہے تو وہ مال اسے واپسی کرے, جو وہ مال اسے لوٹا دے اسے واپسی کرے, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. شراب کے حوالے سے خود آپ کاروبار کر رہے ہو, آپ یا کسی کی دکان پہ کام کر رہے ہو, ملازم ہو, تو یہ کام آپ ترک کر دیں, روزی دینے والا اللہ ہے, رب پر توکل کریں اور نیک حلال رزق تلاش کی طرف آپ بڑھیں. انشاءاللہ جب آپ قدم بڑھائیں گے اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا, اور گناہ کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ رک جائے گا, اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگ برائیوں میں پڑے ہوئے اور ان بدکاریوں میں اور جوے کی برائیوں میں، تو جب یہ اڈا ہی ختم ہوگا تو انشاءاللہ کئی لوگ اس سے بچنے کے لیے ان کا بھی ذہن بنے گا۔ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ قرآنی فیصلے اور قرآن کے یہ احکامات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔